صل على محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، صدق الله العظيم.
یہ رمضان تھا،
اور مغرب قریب کا افطار قریب کا. وہاں آپ سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا ٹی وی وغیرہ پر کہ وہاں عصر کے بعد ہی دسترخوان لگتے ہیں اس کا افطار حضور مجھے. لیکن ان کو مغرب سے پہلے جدہ جانا تھا, مغرب سے پہلے جدہ چلا جانا تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے روزہ کو سلام کریں گے اور چلیں گے مغرب سے پہلے, ان کا یہ پروگرام تھا ہی. تو ہم بھی ساتھ چلے. اب جو ہی یہ وہاں باب السلام وہاں کہتے ہیں کہ جو روز اقدس کے سامنے چار تھا تقریباً کا اضافہ ہے باب السلام سے باب جبرائیل تھا, تو اس کو فوراً ملٹری نے کارن آف کر دیا. پاکستان کے وہ سابق صدر تھے فوروں لگا لی وہ آ رہے تھے, تو جب کوئی ان کا وی آئی پی آتا تو اس ایریا کو وہ گارڈن کرتے ہیں تاکہ وہ سلام کر کے اس کو راستہ دیتے ہیں, اور وہاں اس وقت لوگوں کو اجازت. اب فوراً گارڈن آف کر دیا. تو اب حضرت نے فرمایا چلو اب مغرب کے بعد کرتے اب تیاری کی ساتھ میں مغرب پڑی. مغرب سنت کے فوراً بعد حضرت کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے ان کی کرامت دیکھی کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو انتظام یہ کارڈن آف یہ سارا ظاہر میں فاروق لغاری کے لیے تھا اور باطن میں یہ حضرت کے لیے تھا, حضرت سچن تھا. اب جو ہی مغرب کے بعد ہم اٹھے, یعنی انسان اندازہ نہیں کر سکتا ہے, یعنی تقریباً ناممکن چیز ہے. صرف ہم چار آدمی ہیں, وہ بہت لمبائی میں بہت وہ سخت بڑے ہیں اور وہی چار سخت. وہ پوری جگہ ممبر اور روز اقدس کے درمیان بالکل خالی, صرف ہم چار آدمی ہیں. ایک حکیم صاحب ہے, میں ان کا ایک ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں, منظور صاحب ان کا دوسرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, اور وہ افریقی. ہم چار ہیں اور بالکل ہم چار چلے اور اسے ایڈجسٹ پر سلام کی اور چلے گئے. کوئی وہاں نہیں, عجیب منظر دیکھو. وہاں اتنا رش ہوتا ہے اور دکم دکا سلام کے لیے اتنے لوگوں کی بھیڑ, اور پھر مشکل سے وہ وہاں کھڑے ہونے چلو چلو. وہ جو وہاں منتظمین چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں انہوں نے رکھے ہوئے. تو اب حضرت چلے حکیم صاحب اور ان کے ساتھ اللہ نے ہم پر فضل کیا, صرف ہم چار آدمی ضرور جا کے سکتے, یعنی مشکل. اور رمضان میں بالکل تقریباً ناممکن ہے کہ وہاں خالی ہونا, تو مشکل ہے اتنا رش ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ اکبر, انتظام ظاہر میں فاروق لغاری کے لیے تھا, باطن میں انتظام حضرت حکیم صاحب کا. ہم پر اللہ نے کرم کیا تو ہم کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے. تو وہ افریقی مجھے کہہ رہا تھا, یہ پر اس پر یاد آیا کہ ان کی کتاب کہاں میں آئی, وہ افریقی مجھے کہہ رہا تھا کہ کسی نے خواب دیکھا, خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ سے محبت ہے کیونکہ آپ کو میرے اختر سے محبت ہے. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم بھی اختر کا ہاتھ پکڑے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزے پر حاضری نصیب ہوئی. عجیب منظر میں اسی دن وہ آخری اور پہلی ملاقات, وہ بھی اچانک. حضرت کا ہندوستان کا آنے کا تھا لیکن شاید ویزا نہیں ملا, انہوں نے کہا مجھے آنا ہے اپنے شیخ کے پاس ابرا رکھ کر, شاید پھر نہیں آئے, ویزا نہیں ملا ہوگا. تو انہیں کا کتاب سے دیا ہاتھ میں, ان کی کتابیں اور ان کی کتاب سے پڑھا کر عجیب اثر ہوتا ہے, عجیب دل میں وہ جو گداز ہے اور جو کیفیت ہے ان کی کتابوں میں اثر ہے, ان کی مجلس میں زیادہ اثر ہوتا ہے, ان کی کتابوں میں اثر. اب ان کی کتاب دیکھو, بہت کتابیں ہیں مقرب غزالی حضرت سکین صاحب کی, اور سب یہ عاشقان ہیں. وہاں مسئلہ مسائل آپ کو نہیں ملیں گے, وہ مکتب عشق کے انداز نرالے, جس نے سبق پڑھا اس کی چھٹی بن. تو فرماتے ہیں
آج ایک خاص مضمون کا داعیہ پیدا ہوا کہ میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کر دوں اور اس نعمت کو آپ لوگوں سے بیان کر دوں جو نعمت ساری کائنات میں دستیاب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نعمت جو ہے آسمان سے آتی ہے، زمین والوں کی دست رسی وہاں تک نہیں ہے، کیونکہ زمین پر بسنے والوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جو نعمت میں سبھی پیش کر رہا ہوں۔ اہل دنیا پوری کائنات کے اندر ساری کائنات میں چکر مار لیں مگر وہ دستیاب نہیں ہے، نہ مل سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو آسمان سے اتار دیا، اس نعمت کو، اور اس کا وہ جو آیت کے کریمہ یہاں پڑھی گئی اس میں اس کا اس کی دلیل ہے کہ یہ جو نعمت ہے آسمان سے اترتی ہے۔ آسمان سے اتارنا ہمارے اختیار میں نہیں جب تک کہ ہم آسمان والے کو نہ لا دیں۔ یہ نعمت کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے، تو جب تک آسمان والے کو راضی نہیں کریں گے تو یہ نعمت ملے گی نہیں۔ کیا ہے رابطہ آہ و فغان سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے، جو اللہ تعالیٰ سے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اسی کو اللہ ہی نعمت دیتا ہے، گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام، ناز و نکرے کرے جو میں آشام ساقی رکھتا ہے اس کو تشنہ کام۔ تو یہ نعمت گڑ گڑانے سے ملتی ہے۔ یہاں میں ایک چیز عرض کر دوں، ابھی مجھے ایک طالب علم موجود ہے نہیں سوال پوچھ رہا تھا، بیچارہ بڑا پریشان ہوا تھا، شیطان کے وسوسے بھی عجیب ہوتے ہیں، شیطان بڑا دشمن ہے۔ وہ بلالیہ کے سالانہ جلسہ میں گیا تھا اور حاجر پورہ کے سالانہ جلسے میں گیا تھا، اور دونوں جگہ جو ہے دعا کی مجلس ہوئی، اور دعا کی مجلس میں لوگوں نے بہت آہ و فغان، بہت لوگوں پر جو ہے رکت آری ہوئی۔ اب یہ جو ہے اب اس کا اس نے کہا میرا دل سخت تھا، صاف نہیں، بہت لوگ رو رہے تھے مجھے رونا نہیں آیا، اور یہی حال میرا بلالیہ میں ہوا اور یہی حال میرا حجر پورہ میں بھی ہوا، اب لوگ رو رہے ہیں اور مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس سے بیچارہ اتنا پریشان ہو گیا کہ بہت نا امید، یعنی اس کی صحت پر بھی اس کا اثر ہوا، لوگ رو رہے ہیں اب دیکھو یہ لوگ کتنے نیک اور مجھے رونا نہیں آتا۔ اب کسی سے پوچھا تو اس نے اور پریشان کر دیا، اس نے کہا بھائی دیکھو یہ جو گناہ سب سے زیادہ کرتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ اب اور بیچارہ پریشان ہو گیا، دیکھو لوگ رو رہے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں سخت دل ہوں، اصل میں میرے ایمان نہیں وہ نہیں یہ نہیں۔ اب اس کا اس پر اتنا کہ شاید اس کو کھانا بھی اچھی طرح سے کھایا نہ جا رہا ہو۔ میں نے کہا دیکھو رونا جو ہے یہ محمود ہے، مقصود نہیں ہے، گڑ گڑانا رونا اصل میں جو یہ ہے یہ انفعالیت کی دلیل ہے۔ انفعالیت سمجھتے ہو؟ یعنی یہ کمزوری بدن کی دلیل ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے کسی نے کچھ کہا تو سب کو وجد آیا، کسی نے چیخا، کسی نے پکارا، کسی نے کپڑے، اور حضرت جنید بڑے آرام سے رہتے، لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا، یہ سب کو وجد آیا آپ؟ تو قرآن کریم کی ایک آیت انہوں نے تلاوت کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم پہاڑ کو سمجھتے ہو یہ رکا ہوا ہے ایک جگہ جامد ہے تحت بہم جانے، حالانکہ یہ روئی کی طرح اڑ رہا، یعنی تم لوگوں نے تو میرے ظاہر کو دیکھا کہ ظاہر جامد ہے ساکن ہے، تو اندر کی تم کو خبر نہیں، لیکن حضرت جنید بغدادی کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول تھا کہ جو اندر جو کیفیت تھی اس کا اثر ظاہر پر نہیں ہونے دیا، اور یہ انبیاء سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، انبیاء کرام سے یہ چیز زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ آپ انبیاء کرام کو دیکھیں گے کہ وہ یعنی ان پورے بیلنسڈ ان کی زندگی ہے، بہت بزرگ ایسے گزرے ہیں, بڑے سیدھے سادھے, بہت سیدھے سادھے بھولے بھالے, جن کو اب کسی بزرگ سے کسی نے کتاب چرائی اور پھر اسی کو بیچ دی. دوسرا کہتا حضرت یہ کتاب آپ کی ہے, آپ ہی سے چرائی آپ کو, یہ مسلمان ہے بےچارا, یہ جھوٹ بولے گا, یہ کہتا ہے یہ میری ہے, یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی اتنا سیدھا سادھا کہ اندازہ نہیں کریں گے کہ وہ مسلمان. تو یہ بزرگ اس کو کہتے ہیں بھولا بھالا بزرگ, اس کی کتاب چوری کی گئی, انہیں کو خریدی گئی اور پھر یقین کیا کہ یہ بیچارہ جھوٹ کیسے بولے گا, صحیح کہہ رہا ہے. لیکن انبیاء کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوگا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے, اگر ان کی کتاب کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے, وہ وہاں ایسا معاملہ نہیں ہوگا. سمجھئے نہیں سمجھتے, انبیاء کرام کے ہاں جو ہے تو ان کی زندگی میں ہوتا ہے اور کاملین کی زندگی میں ہوتا ہے. وہاں پر جو مطلب ہے اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے مغلوب الحال, دوسرا ہوتا ہے مغلوب الحال. ایک وہ حال انوائرمنٹ ہے, جو حالات کیفیات جو ان پر طاری ہوتے ہیں وہ اس پر غالب ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے اس پر کیسی بھی کیفیات کا ورود ہو جائے لیکن وہ ان پر حاوی ہوتا ہے, وہ ان پر غالب ہوتا ہے. کیفیات اور احوال اس کو غالب مغلوب نہیں کرتے, وہ ان پر غالب رہتا ہے. سمجھتے؟ تو میں نے کہا دیکھو یہاں بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو شب قدر کو بہت روتے ہیں, بہت خوب روتے ہیں. اب رویا, اب رونے کے بعد کہتے ہیں آج کی سویری بنا ماں منچے اس وجہ سے, اب وہ سال بھر میں وہ اس کو کچھ کرنے کا, اب یہ رونا تو ٹھیک تھا لیکن اس سے اس کو نقصان کا بھی احتمال ہے. اب یہ بیچارہ میں دیکھو, جب تم اگر موازنہ کرو گے تم تب سے ندامت میں رہے, اور یہ ندامت میں رہنے سے تمہارا درجہ پتہ کتنا اونچا ہوا ہوگا. اگر تجھے رونا آتا اور وہ کہتا تجھے تو اپنے اندر کچھ ہو سکتا, یعنی ایسے یہ عموم میں کہتا ہوں, ایسا نہیں کہ یعنی رونا ایک محمود چیز ہے, میں نہیں کہتا ہوں, لیکن شیطان کے وسوسے عجیب ہوتے ہیں. اب ایک شخص کو رونا آیا تو دل میں تسکین ہو گئی اور اپنے نیک ہونے کا بھی ظن غالب ہو گیا, اب تکبر کا احتمال ہے, نقصان ہونے کا احتمال ہے. اور دوسرے کو کچھ نہیں, اب وہ ندامت سے بچا رہا, دوسروں کو اچھا سمجھ رہا, اپنے کو حقیر سمجھ رہا. اب یہ جو یہ اپنے کو حقیر سمجھ رہا ہے, اس کے درجات برابر بلند ہو رہے ہیں, اس کے درجات برابر بلند ہو رہے ہیں. اس کو صوفیہ یا بزرگوں کی اصطلاح میں قبض و بسط کہتے ہیں. قبض بسط, یعنی بسط وہ حالت ہوتی ہے جب انسان پر بہت سی کیفیات آ جاتی ہیں, باطنی کیفیات, اور اس میں مست رہتا ہے. اور قبض ایسا ہوتا ہے, قبض کی حالت جب, یہ قبض ایک اصطلاح ہے, یہ جو ہم جس کو قبض کہتے ہیں اس کو قبض نہیں ہوتا, یہ قبض کی حالت میں اس کو دل اپنا سخت, نہ نماز میں دل, نہ قرآن شریف پڑھنے میں دل, نہ تلاوت میں, نہ کسی چیز میں, نہ کوئی کیفیت, نہ کوئی بشارت غیبی, کچھ نہیں, اس کو کہتے ہیں قبض کی حالت. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حالت سے گزرنا پڑا. جب وحی زمانے فطرت میں, جب وحی میں تاخیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہاڑ پر اٹھے, فرمایا کبھی ایسا ہوتا میں ایک دم پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے کروں, ایسا بھی ہوتا تھا. یعنی اس سے ان کو بھی گزرنا پڑا. اور یہ جو قبض ہے بعض اوقات بس سے زیادہ مفید ہوتا ہے. یہ جو قبض کی حالت ہوتی ہے یہ بس سے زیادہ مفید ہوتی ہے کہ اس میں بندگی آتی. اب ایک شخص ہے کہ اس کو بڑی بشارتیں مل رہی ہیں, کیفیات اور یہ وہ, یہ اب وہ عبادت کرتا ہے تو کرے گا عبادت, گائے گا, عبادت کرنا کوئی کمال نہیں. اب دوسرا شخص بھی چاہ رہا, اس کو کچھ نہیں ہے پھر بھی عبادت کرتا ہے, اندر دل سخت ہے, بجا ہوا ہے, مرجایا ہوا ہے اور کچھ نہیں اس کو نظر آتا, اندھیرا نظر آتا ہے, اپنے آپ سے بیچارہ پریشان ہے لیکن عبادت کر رہا ہے, فرائض واجبات سنت نہیں چھوڑ رہا ہے, اب یہ تو اصل عبادت کرتا ہے، یہ شخص جو ہے اصل عبادت کرتا، یہ اصل بندگی کا مفہوم ادا کر رہا، اس میں اس کو خطرہ ہے اس کو. اسی لیے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے، بیچ میں آیا مطلب ابھی مجھے وہ سوال کر رہا تھا، وہ بچہ بڑا پریشان تھا، اسی لیے میں نے عرض کیا، حضرت حاجی امداد اللہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی نورانی حجاب زیادہ مضر ہوتے ہیں ظلمات سے. یعنی کسی کو اب یہ کیفیات اور دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، اب یہی اس کے لیے اس کی ترکیب میں حجاب بن سکتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور دوسرا جو ہوتا ہے بیچارہ، وہ ندامت میں رہتا ہے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن تہجد میں بیدار نہیں ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص مجھے بیدار کر رہا، اٹھو تہجد پڑھو، اٹھو تہجد پڑھو. تو صحابی رسول ہیں، اور اس شخص کو پکڑا تو دیکھا یہ ابلیس ہے. کیا دیکھا؟ ابلیس مجھے تہجد کے لیے اٹھایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابلیس اور تہجد. تو پکڑا ابلیس کو، کہا بھائی تم بتا مجھے، تب تک نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ تم نے خیر ہے نہیں، یہ تو طے بات ہے، تم نے خیر کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ خیر کا. اب ابلیس تو ابلیس ہیں، ابلیس نے کہا ارے دیکھو میں ہمیشہ ایسا نہیں تھا، مجھے وہ بچپن وہ یاد آتا ہے جب میں اتنی عبادت کرتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، آپ نے کل بھی تہجد نہیں پڑھی، اس لیے میں نے کہا آج آپ مجھے، وہ بدبخت یہ کسی اور سے یہ چپنی چپٹی باتیں کہو، مجھے سیدھا سیدھا کہو تم نے مجھے کیوں اٹھایا. وہ پھر ایسی شیطانی بولتا ہے، آ کر مجبور ہو کر ابلیس نے بتا دیا، کہا دیکھو کل بھی میں نے آپ پر نیند کو غالب کر دیا، اس سے ایک رات پہلے حضرت میری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں نہیں اٹھے تھے، اب جب فجر میں بیدار ہوئے تہجد کا اتنا افسوس ہوا، دن بھر توبہ کرتے رہے، روتے رہے کہ میری آج یہ تہجد گئی، اور وہ توبہ اور ندامت جو ہے اس سے اس کو اتنا زیادہ قرب ملا کہ وہ تہجد پڑھنے سے اتنا نہیں ملتا. اب ابلیس نے جب دیکھا کہا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو تہجد میں، یعنی بیدار نہ کرنے سے بہتر ہے کہ اگر تہجد ہی پڑے گا تو وہی بہتر، کم ہی ثواب ملے گا. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس قبض کی حالت سے جو ندامت ہوتی ہے، اس ندامت سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو اس چیز سے نہیں ہوتا. اس لیے شیطان ایسے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اصل میں مومن بندے کو چاہیے کہ وہ بندگی کا مفہوم سمجھے، بندگی کا مفہوم سمجھے. بندگی کیا سمجھاتی ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم بندگی کریں، ہم اس کے احکامات کی تابعہ داری کریں بغیر کسی غرض کے. یہ نہیں کہ جب میں میرا دل اندر کوئی چراغ جلے گا، کوئی نور میں دیکھوں گا، یا کچھ اور ہو جائے گا، یا ہوا میں اڑوں گا، یا کچھ کشف ہو جائے گا، یا کچھ اور چیز ہو جائے گا، تب تو پھر یہ عبادت ان چیزوں کے لیے کر رہا ہے، نہ کہ حکم الہی کی تابعہ داری. بندگی کا مطلب ہے بندگی کرنا، بندگی کا مطلب ہے بندگی، یہ ہمارا حکم. اب وہ جو چاہے وہ اس کی مرضی، وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے، وہ ہمیں کس حال میں رکھنا چاہیے، وہ ہمیں قبض کی حالت میں رکھنا چاہیے، وہ ہمیں وقت کی حالت میں رکھنا چاہیے، وہ ہمیں امیری کی حالت میں رکھنا چاہیے، غریبی کی حالت میں رکھنا چاہیے، صحت کی حالت میں رکھنا چاہیے، بیماری کی حالت میں رکھنا چاہیے، کسی بھی حالت میں وہ ہمیں رکھنا چاہیے، یہ تو اس کا معاملہ ہے. ہمیں اس سے کیا کر، بندے کو اس سے کیا کر، بندے کو اپنے کام سے کر. اب بندہ کیا کرتا ہے، وہ خدائی میں دخل دیتا ہے. بندہ کیا کرتا ہے، خدائی میں دخل دیتا ہے، کیا مجھے یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. یعنی اگر مجھے یہ ہوتا پھر میں خوش ہوتا، اگر مجھے یہ ہوتا پھر اچھا ہوتا، اگر مجھے یہ ہوتا. تو یہ جو اپنی چاہت ہے، اپنی مرضی، یا اس کو کیا کہتے ہیں، اپنی تجویز، کہ بندہ اپنے لیے ایک امیج، ایک تصور قائم کرتا ہے کہ اگر میرے ایسے ایسے حالات ہوں گے پھر میں اچھا ہوں. تو یہ جو یہ تجویز ہے، اس کی تجویز، جب تک یہ تجویز اس تجویز سے فنا نہیں ہوگا اس کو فنا نہیں کرے گا, اس کو جو ہے یعنی نہ رضا الہی ملے گی اور نہ اس کو یہ سکینہ ہی ملے گا جس کا ذکر حضرت فرما رہے ہیں. اس کے بعد سکینہ تب ملے گا جب اپنی تجویز کو کیا کرے گا, جیسے ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے لقمان علیہ السلام کا واقعہ کہ کسی کے ہاں غلام تھے, پرانے زمانے کے غلام. اب اس کے پاس گئے, کہا اچھا ٹھیک ہے اب یہاں کام کرو گے, اب کہاں سو گے, جہاں حضرت آقا کا حکم ہو. کیا پہنو گے, جو حضرت آپ پہنو گے. کیا کھاؤ گے, جو حضرت آپ کھلائے. یعنی جو حضرت اپنی طرف سے. اور اگر بندگی کا آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ غلامی ہی کا ہے. ایک ہوتا ہے نوکر, ایک ہوتا ہے غلام. جیسے سرکاری نوکر ہوتا ہے ملازم, اب 10 سے 4 تک نوکر ہے, 4 بجے کے بعد افسر کوئی کم کہے میں اس وقت تمہارا نوکر نہیں ہوں, میرا 10 سے 4 تک معاملہ ہے بس. لیکن غلام ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی کام مقرر اور نہ کوئی وقت مقرر نہ کوئی معاوضہ مقرر. اسی طرح سے بندہ اللہ کا غلام ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں غلام. اور انگریزی میں اس کو ترجمہ بھی کہتے ہیں بانڈس مین, بندہ کا ترجمہ کرتے ہیں بانڈس مین. اب یہ ہر حال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تجویز فرماتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پسند فرماتے ہیں, اس کو بھی وہی پسند ہے, اس کو بھی وہی پسند ہے. اگر اس کو وہ پسند نہیں ہے تو پھر یہ بندگی کا مقام نہ سمجھا ہے نہ ادا کر رہا ہے. اگرچہ نماز شماز پڑھ رہا ہے لیکن بندگی کو نہیں سمجھا. سب سے اہم چیز ہے بندگی کو سمجھنا, سب سے اہم چیز ہے. اسی لیے جو انسانیت کا سب سے اونچا مقام ہے وہاں رسول نبی اور کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا, وہاں بندگی کا لفظ ہوا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بہت منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لیا. کس کو لیا؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لقب اختیار کیا گیا وہ رسول کا. سبحان الذي اسرى برسوله بنبيه, یہ کوئی الفاظ اس طرح سے استعمال نہیں ہوا, وہاں بندے کا لفظ, عبد کا لفظ. اور سب سے اونچا مقام اگر انسان کے لیے ہے وہ بندگی کا ہے. سب سے اونچا مقام اگر انسان کے لیے ہے وہ بندگی کا ہے. اور بندگی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں تکبر کو کوئی جگہ نہیں ہو سکتا. حضرت ثانی علیہ الرحمہ جو یہ فرمایا کرتے تھے, ان کی اس میں لکھا رہتا یہ جو ان کی نشست گاہ تھی کہ یہاں زندوں کے لیے کوئی کام نہیں, یہاں صرف مردوں کے لیے جگہ ہے. وہاں جیسے آپ لوگ لکھتے ہیں کیپشن دیوار پر کچھ ایسے, وہاں یہ چیز بھی اور چیزوں کے علاوہ یہ چیز بھی لکھی رہے, یہاں زندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں, یہاں صرف مردوں کے لیے جگہ. یہ کیا مطلب ہوا؟ کہ جس نے اپنی تجویز, اپنے ارادے, اپنی چاہت کو اللہ کے مرضی کے آگے فنا کر دیا, گویا کہ یہ مر گیا. اسی لیے کہتے ہیں اس کو کل مائتی فی دل گساف, یہ ایسا ہوتا ہے جیسا مردہ گسا لے, انسان کو اس کے ہاتھوں میں جیسے مردہ جس کروٹ وہ رکھے گا ویسے مردہ کچھ کہتا. اسی طرح بندے اور اپنے مولا کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کروٹ اللہ رکھے, یہ کہتے ہیں اللہ تیرا. ہمارے ایک یہاں تھے ملا اصغر, اللہ تعالیٰ ان کا ان پڑھ تھے. یہ ہمارے جو علماء کرام ہیں پرانے, ان کو سب نے اسی نے لیا اپنے مدرسے میں اور پڑھایا, مولانا رحمت اللہ صاحب اور دوسرے. تو ایک دن خط آیا گھر سے, بانڈی پورہ میں سے میں بھی وہی موجود تھا تو اب بہت خوش ہو رہے ہیں, آہا ہا میرے اللہ نے کیا چاہا, میرے اللہ نے کیا چاہا. ہم نے کہا اس کو گھر سے بڑا زبردست خوشی کا پیغام آیا ہے, کتنا خوش ہو رہے ہیں, آہا ہا ہا میرے اللہ نے. حضرت ہمیں بھی سنائی, ہمیں بھی سنا حضرت میں کیا لکھا. میں نے اس کا مکان دیکھا, میں گیا ہوں چنڈیڑا مظفر نگر میں, یہاں سے ایک کچی دیوار, یہاں سے ایک کچی, یہاں سے ایک, یہاں سے ایک, بیچ میں صرف ایک یہ لکڑی کی, اس پر کچھ گھاس تھا. یہ اس کا مکان تھا. باہر ایک چھوٹی سی دکان تھی, مشکل سے 150-200 روپے کا سامان اس میں ہوتا, وہ تھوڑا تھوڑا جو بھی, اور چار اینٹیں تھیں صحن میں, اس میں ایک لکڑی تھی, وہ اس کا کیا تھا کچن. اب یہ بھی گر گیا تھا, یہ خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ یہ گر گیا. اب یہ کیا مزے لے رہے ہیں, آ میرے اللہ نے کیا چاہا, میرے اللہ نے کیا چاہا. وہ بھی گرا تھا, ہوا آئی تھی کیا آیا تھا, وہ گرا. یعنی جب بندے کا معاملہ اپنے اللہ سے ہوتا ہے تو اللہ جو اس کے لیے تجویز کرتے ہیں, اللہ جو اس کے لیے چاہتے ہیں تو اس نے اس کو, یہ ایسا ہوتا ہے جیسے اب دیکھو, اب جب تک بچہ کیا ہوتا ہے, خود چلتا نہیں, خود رینگتا نہیں, اب اس کو کیا کرتے ہیں, کوئی خود کھاتا نہیں, اب اس کو ماں گود میں لیتی, اس کے لیے بستر بچھاتی ہے, اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے, اس کے کپڑے ہر چیز ماں کرتی ہے, کر دیا. اب خود چلنے لگا, اب جاؤ اب ڈھونڈو, اب جتنا جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اب ڈھونڈو اپنی چیزیں, اتنی اس کی مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں یا کم ہوتی جا رہی ہیں. اور جب بچہ ہوتا ہے تو ہر چیز تیار, اور وہ کیا چبانا بھی نہیں, بالکل نرم کر کے اس کو منہ میں ڈالا جاتا ہے, اس کو کپڑے گرم پانی پتہ نہیں سب انتظام ماں کرتی نہیں کرتی. تو اگر بندہ اللہ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے گا تو واللہ اپنے آپ کو اللہ کی گود میں پائے. اسی کا نام سکینہ ہے جو حضرت یہاں فرماتے ہیں. اب خود چلنے کی کوشش کرے گا, خود اپنی تجہیز کرے گا, خود اپنا یہ کرے گا تو کہا کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کرو کرو, جاؤ ڈھونڈو, جاؤ رزق ڈھونڈو. یعنی ہم کے مطلب کا مطلب ہے ہمیں کچھ کام کرنا نہیں ہے, یعنی مطلب مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالی ہمارے لیے چاہیں گے ہمیں اس پر راضی رہنا ہے. اگر ایسا معاملہ ہو جائے گا تو یہ اس کا معاملہ ایسے ہو جائے گا جیسے ماں, اور وہ تو کوئی مثال ہی نہیں, ماں بچے کے لیے کیا کر سکتی ہے جو اللہ بندے کے لیے کر سکتا ہے, مطلب اس میں تو کمپیریزن نہیں کر سکتے. یہ سمجھانے کے لیے مثال, یعنی بچہ ماں کے لیے کتنا کرے گی. تو اگر یہ بندہ اپنے مولا کے ساتھ ایسا ہی تعلق قائم کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جیسے وہ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ, ابھی میں نے حضرت حکیم صاحب کا معاملہ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ان کے بغیر کسی تکلیف کے روزے پر وہ سلام ادا کر سکے. تو اصل میں ہے کہ ان بندے کو ایک مولا سے تعلق ہونا چاہیے اور بندگی کا مفہوم سمجھنا چاہیے. اس میں اکثر غلطی کرتے ہیں, اب صرف پیر مریدی کے پیچھے پڑے ہیں, بیعت کے پیچھے پڑے ہیں, اصل مقصد سمجھتے نہیں. بیعت ٹھیک ہے, اس سے انکار نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن اصل چیز اصلاح, اصل چیز تربیت, اصل چیز تعلق اللہ پر کام کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. وہ سمجھانے والے نہیں رہے, نہ سمجھنے والے رہے, نہ جنیدی رہا نہ شبلی رہا. اگر شبلی کوئی ہوتا تو جنید بھی ملتا اس کو, جب شبلی نہیں رہا جنید کہاں سے ملے گا. باہر کیا اصل چیز جو ہے کہ بندہ اپنے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قریب کا معاملہ تعلق قائم کرے, اور پھر جس حال میں وہ رکھے گا انکار کرے گا اور کیا کہتے ہیں اس کو، یہ اعتراض کرے گا، شکایت کرے گا. اب کبھی ماں جو ہے بچے کو بہت زور سے بھینچتی ہے، دباتی ہے، یا کبھی رخسار پر زور سے، یا کبھی بدن پر چٹکی لیتی ہے، بچے کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. اب یہ جو ماں کرتی ہے اس کو ضد سے کرتی ہے، محبت سے کرتی ہے، ضد سے کرتی ہے، محبت سے کرتی ہے. تو بعینی ہی جو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اگر اس کو کبھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو ایسا ہی سمجھنے کی مجھ سے محبت کر رہے ہیں. جیسے ماں بچے کو اگر کبھی ایسے کرتی ہے، بڑا بھی کرتا بچے کو ایسے، اور بچہ چیختا ہے، اور جو یہ بڑا کرنے والا ہوتا ہے اس کا کوئی غلط یہ نیت ہوتی ہے، محبت سے ایسا کرتا ہے، کبھی زور سے اس کو گلے لگاتا ہے، بچے کا پسلیاں ٹوٹنے کو آتی ہیں، یا کبھی چہرے پر بوسا لیا بڑے زبردست ایسا لیتا ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ساری تکلیفیں جو اس کو بچے کو ہو رہی ہیں، اس کی ضد سے ہو رہی ہیں، محبت سے ہو رہی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حقیقی ہوگا تو کبھی کبھی جو تکلیف ہوگی تو نہیں، میرے ساتھ محبت کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیمار نہیں ہوتے تو پریشان ہوتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دو چیزوں سے پریشان ہوتے، اگر مہمان کوئی نہ آتا تو پھر بھی پریشان ہوتے، اگر بیمار نہ ہوتے پھر بھی پریشان ہوتے. حضرت فضائل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پہلے ڈاکو تھے، چوروں کے سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی. ایک شخص آیت پڑھ رہا تھا، عالمیان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کیا ابھی مومنین کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائیں؟ تو یہ آیت سننا تھا فضیل کا تو اس کا دل پگھل گیا، چوری سے تائب ہو گئے، اور بڑے اولیاء کرام میں سے بنے، بڑے بڑے اولیاء ان کے سلسلے سے ہیں حضرت فضائل کے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس دن اللہ کا شکر کرتا ہوں جس دن میرے چراغ میں تیل نہیں ہوگا، اور جس دن چراغ میں تیل ہوگا اس دن میں پریشان ہوتا ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے یہی معاملہ کرتے ہیں، وہ تو ان کا مقام ہے، ہمارا تو وہاں، ہماری پہنچ وہاں نہیں ہے. لیکن سمجھانے کے لیے تو یہ بات کہ اگر کبھی تکلیف ہو گئی تو اللہ سے محبت بڑھنی چاہیے، نہ کہ اعتراض ہونا چاہیے، نہ کہ یہ شکایت ہونی چاہیے، دیکھو اس کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، اب مجھے کچھ نہیں دیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا. یہ شکایت جو ہے ایمان کے لیے زہر ہے، یہ اعتراض جو ہے یہ ایمان کے لیے بہت زہر ہے. رضا الہی بہت بڑی چیز ہے، بندگی کو سمجھنا بہت بڑی چیز ہے، اور مومن کی نظر اللہ کے سوا کسی پر نہیں ہونی، کسی پر نہیں ہونی چاہیے. میں ایک حدیث پڑھ رہے تھے، ایک روایت پڑھ رہے تھے، تو وہاں ترمذی کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں، وَإِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءَ. اللہ اکبر. حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر رہے ہیں، عائشہ اگر جلدی مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو اتنا توشہ لے لو جتنا ایک مسافر راستے میں لیتا ہے، اور مالداروں کی صحبت سے بچو. اِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءَ. اب کیا ہوگا وہاں پر؟ ناشکری میں مبتلا ہو جاؤ گے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، پتہ نہیں کتنی کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، بہت بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کے ہاں ظلم، وہ مشکل سے ظلم سے خالی ہوتے، مشکل سے ظلم سے خالی ہوتے. تو وہاں پر بہت سے ایسے باطنی مضر اثرات پڑیں گے کہ ان مضر اثرات کو سمجھنا شیخ کامل کا ہی کام ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر سمجھتے ہو، کبھی بڑے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ہاں کہ وہ نبض سے جو پودا چلتا ہے اس کو انٹرن کو پتا نہیں چلتا, پتہ سر اس کو یہ ہے یہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو یہ دے دو یہ نہیں ہے اس کو ہوتا نا, انٹرن نے ایک بنائی اسٹوری سر یہ دس 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 وہ یہ وہ آتا ہے کہ جاؤ کچھ نہیں تو یہ کرو بس تم آتا ہے, اس میں تو جوڑی نہیں لگتا, اس میں جوڑی نہیں لگتا, اس کی پریزنٹیشن کچھ وہ کچھ بتا رہا ہے لیکن وہ اس کا تجربہ بتا رہا ہے, اس کا علم بتا رہا ہے کہ اس کی اس میں یہ جو تم سمجھے وہ نہیں ہے. جیسے عام آدمی کو بخار ہوگا یا نکھی رہا گانڈے میں ہوتا ماہر دیکھے گا پہلے اس کا یو ٹی آئی ہے, اب اس کی نظر اس کے گردے پر گئی, اس کی کڈنی اور اس کے بلیڈر اور یورین پر گئی, اور وہ دوسرا عام گزا کی رات گانڈے کھیلنے سے گانڈوں سے طاقت ہے نہیں, اب اس کی نظر کہاں گئی, دیکھو کتنی گہرائی میں گئی. یہ مہارت کا معاملہ, اسی طرح سے عام آدمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیفیت کو کچھ سمجھتا ہے لیکن شیخ کامل کے پاس جائے گا. اب جی ابھی تو میں نے تو اس کو نقل کیا, میں مطلب نہیں کہ یہاں وہ شیخ کامل کے پاس آیا, میں نے بزرگوں کی ایک بات نقل کی کہ یہ بچہ کتنا پریشان تھا کہ تقریباً ناامید ہوا تھا اپنے آپ سے, لیکن بزرگوں کی بات نقل کر دی اور بہت تسکین ہو گئی اس کو, دیکھو یہ ایسا نہیں ہے, یہ محمود ہوتا ہے مقصود نہیں ہوتا اور اس میں زیادہ درجہ ملے گا آپ کو, اور امید ہے رونے والوں سے زیادہ درجہ ملے گا اگر اخلاص سے ندامت سے. بہرحال یعنی بندگی کو سمجھنا ہے, لیکن یہ سمجھ یہ کہتا نہیں آسمان سے بھی آ چاہیے, اللہ سے دعا کرو ان سعادت بدورے بازو نے فقط ہوتی ہے خیر کثیر, جس کو یہ ملتی ہے نا اس کو خیر کثیر ملتا ہے, ہر ہر موڑ پر ہر سٹیپ پر ہر شیطان لگا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے اس کو کہیں سے, وہ جانتا ہے اس کی کمزوریاں, اس میں ہو بے جا ہے, ہو بے جا سمجھتے ہو اور کیا اتنی سنتا رہا بے جا نہیں سمجھتا, ہو بے جا کہ لوگ میری عزت کریں, مشہوری ہو مجھے لوگ مجھے عزت کریں, عزت کی نظر سے دیکھیں, جا وہ حشمت کا کیا محبت, یہ اتنا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ اسے کوئی خالی ہوگا, الا ماشاء اللہ خواص میں سے بھی, عوام تو بات ہی نہیں خواص میں سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خوشبو جا کے بارے میں, فرمایا ایسا ہے کہ جیسے ایک بھیڑیے کو آپ بھیڑ کے ریوڑ میں ڈالو گے وہ سو کیا کرے گا, تہس نہس کرے گا, کرے گا نہیں کرے گا, اسی طرح یہ حب جا اعمال صالحہ کو کیا کرتا ہے تہس نہس کر دیتا ہے, ریا حب جا یہ ساری چیزیں یہ بیماریاں انسان کے اصل, جو بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے نا ان بیماریوں کا علاج کرنا ہوتا ہے, وظیفہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اصل ان بیماریوں کا علاج کرنا, ذرا دیکھو میرے اندر خود بے جا تو نہیں ہے, میں نے یہ کام کیا اس نیت سے کیا, کیا یہ میں نے صحیح کیا نہیں کیا, تو ہمیں ہو بے جا تو کسی نہ کسی طریقے سے ڈگر سے بے ڈگر کر ہی دیتا ہے, اور اس میں خاص کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے عوام سے کیونکہ وہ زیادہ ہو بے جا چاہتے ہیں, وہ زیادہ ہو بے جا چاہتے, آپ سمجھ گیا ہو بے جا, اور ایک لفظ ہوتا عجب خود پسندی, یہ بہت مشکل مشکل بیماری ہیں, ان کو کہا گیا باطنی بیماریاں دل کی بیماریاں, جو اس کے اعمال صالحہ کو کیا کرتی رہتی ہیں تحس نحس کرتی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. فرماتے ہیں اے خدا، دنیا میں ایک عجیب نعمت ہے جو آپ اپنے نادم گناہگار بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اب یہ نعمت کن کو ملتی ہے؟ گناہگار جو ہو اور اس کو ندامت، میں گناہگار، اگر اس نے کسی دن کہا کہ نہیں میں نے آج، میرا آج کا دن بہت اچھا گیا، میں نے بڑے اچھے کام کیے، تو وہ گیا کام سے، تو ندامت نہ رہی، تکبر آیا، خود پسندی آئی۔ وہ نعمتیں ہیں ایک قرب عبادت جو فرشتوں کو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی رکوع ہی میں، کوئی سجدہ میں، بعض عرش اعظم کے پائے پکڑے ہوئے ہیں، اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن قرب ندامت فرشتوں کو بھی نہیں ملتی، قرب ندامت فرشتوں کو بھی نہیں ملتی، کیونکہ ندامت تو جب ہو، جب ان سے خطا ہو، اس مخلوق کو اللہ نے بے خطا بنایا، لہذا اللہ تعالیٰ نے قرب ندامت دینے کے لیے ایک مخلوق خطا کار پیدا کی، جس کی فطرت میں خطا کاری ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی مزاج میں عطا کاری ہے، اس لیے مزاج خطا کاری اور فطرت خطا کاری پر ایک مخلوق یعنی انسان کو پیدا فرمایا جو اپنی خطا کاری پر حق تعالیٰ کو گریہ وزاری پیش کرے، اللہ تعالیٰ پر اپنی عطا کاری سے اس کو نوازے۔ فرشتوں کو یہ قرب ندامت حاصل نہیں، یہ مستضاد نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے لیے خاص کی ہے۔ آج اتنا وقت میں کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بندگی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں بندگی کا صحیح حق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ، اور ہمیں نفس اور ابلیس کے ان فریبوں سے اور دل کی روح کی بیماریوں سے اور جسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور جملہ آفات سے حفاظت کرے۔ واخر دعوانا ان الحمد لله۔